بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسین ابن علی علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. درود پڑھیے محمد و آل محمد. شہداء
اللهم صل على
محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے عبد ہیں، دنیا کے بندے ہیں. والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوا ایک لقمہ ہے. اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب امتحانوں میں آزمائے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. دیندار اسے کہتے ہیں جس نے خداوند تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی کے لیے منشور عمل قرار دیا ہو، کہ دین ہے ہی زندگی کے دستور العمل کا نام. جس طرح سے ایک ملک دستور العمل رکھتا ہے، اپنا ملکی دستور کہلاتا ہے، جیسے پاکستان کا ایک آئین ہے، قانون، اس دستور کے تحت پاکستان چلے گا. کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی پارٹی آئے، کوئی بھی حکمران آئے، وہ پابند ہے اس بات کا کہ ملک کو پہلے سے بنے ہوئے آئین کے مطابق چلائے، خود بھی اس پر عمل کرے، اپنے ماتحتوں کو بھی اس پر عمل کروائے، اور پوری قوم کو بھی قانون کا اور آئین پاکستان کا پابند بنائے. لیکن پاکستان کہہ لیں، ایک بدقسمت ملک اس حوالے سے ہے کہ حکومتیں بھی آتی رہیں، حکمرانیاں بھی آتی رہیں، مختلف پارٹیوں کے سربراہ ملک کے وزیراعظم اور صدر بھی بنتے رہے، سب کچھ ہوا، اس ملک سے فائدہ بھی اٹھا لیا گیا، لیکن تنہا چیز جو دیکھنے کو نہیں ملی وہ اس ملک کے آئین اور قانون پر عمل ہے. پاکستان کے قانون پر عمل نہیں کیا جا سکا. اسی طرح خداوند تبارک و تعالی نے زندگی بشر کے لیے، انسانی حیات کے لیے دستور العمر مقرر کیا ہے. انبیاء کو، معصومین علیہ السلام کو، حیات انسانی کے دستور العمل کی تبلیغ کا فریضہ سونپا ہے. وحی کے ذریعے یہ پیغام، یہ دستور ان تک پہنچایا، تاکہ انسانوں تک یہ پیغام پہنچے اور اس پر عمل کریں، اپنی زندگی کے لیے اس کو منشور قرار دیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں. بعض بعض لوگوں کو یہ توفیق ہو جاتی ہے کہ اپنی زندگی کے لیے دین کو ہی منشور اور دستور قرار دیتے ہیں, لیکن بعض بدقسمت ایسے ہیں جو اس مملکت پاکستان کی طرح آئین کے ہوتے ہوئے, دستور کے ہوتے ہوئے, دستور سے باہر زندگی گزارتے ہیں, قانون سے ہٹ کر زندگی بسر کرتے ہیں. یعنی دین کے دستور کے مطابق ان کی زندگی بسر نہیں ہوتی, دین زندگی سے باہر ہے. جیسے ایک ملک کا قانون معطل کر دیا جاتا ہے, اور معطل قانون کے معنی یہ کہ اب اس پر عمل نہیں کرنا, بلکہ جو بھی وقت کا حکمران ہو وہ آرڈیننس جاری کرتا ہے. آرڈیننس حکمران کا وہ دستور ہوتا ہے جو آئین سے ہٹ کر اپنی صوابدید پر کسی بھی معاملے میں صادر کرتا ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں آئین کے حدود و شقوق کم ہیں اور آرڈیننس زیادہ ہیں. پاکستان آرڈیننس کے تحت چل رہا ہے. کتنے آرڈیننس ہیں جو قانون سے بھی بالاتر, بلکہ جن کے ذریعے سے قانون کو بھی معطل کیا گیا ہے. شاید ایک مزاج بن گیا ہے اس قوم کا اور اس ملک کا کہ قانون سے ہٹ کر آرڈیننس کے تحت زندگی بسر کرنا ان کو آسان لگتا ہے. اگر ملکی قانون سے ہٹ کر اگر ایک آرڈیننس جاری کر کے قانون کی کسی بھی شک کو معطل قرار دیں, ہر جو مرض ضرور پیدا ہوتا ہے, نظام درہم برہم ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ زندگی و آخرت انسان کی تباہ ہو جاتی ہے. یہی عادت ہماری خداوند تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مقابل میں بھی ہے. جیسے ایک حکمران کوئی بھی ہو, فوجی ہو غیر فوجی ہو, جب زمانے میں اقتدار سنبھالتا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس قدرت سے استفادہ کرتے ہوئے ملکی آئین کو معطل کر دے. اسی طرح بعض انسان وہ اپنی حیثیت, اپنی شخصیت اور جو کچھ انہیں مقام و منصب حاصل ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آئین خدا کے خلاف بھی آرڈیننس جاری کریں. مختلف افراد یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, اپنے آرڈیننس جاری کرتے ہیں دین کے مقابلے میں آ کر, اور خدا کے دین کے مقابلے میں اپنا ایک دین بنا لیتے ہیں. اسی آرڈیننس کو اگر جمع کیا جائے تو وہ خود ایک قانون بن جاتا ہے. اور انسانی مداخلت سے دین خدا کے اندر ایک خلط واقع ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں خدا کے آئین کے مطابق عمل کریں, انسانی مداخلت کے نتیجے میں سرگردانی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ تشخیص نہیں دے پاتے کہ کون سی شک خدا کے قانون اور دین کا حصہ ہے اور کون سی شک انسانی مداخلت کا نتیجہ ہے. چونکہ بہت سارے یہ اپنے آپ کو جرت دیتے ہیں, جسارت کرتے ہیں, خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنا آرڈیننس جاری کرتے ہیں, اپنے فتوے ٹھونکنا, اپنی باتیں دین کے اندر شامل کرنا, اپنی مرضی کو دین خدا میں داخل کرنا, اپنی منشا کو دین کا حصہ قرار دینا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان ان میں مداخلت کرے, ہر انسان اگر اس میں مداخلت کرے انسان ہی کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں. جیسے ایک عام رواج ہے گاؤں میں بھی ہے شہروں میں بھی ہے مختلف معاشروں میں ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اس کی تیمارداری کے لیے بیمار پرسی کے لیے جب جاتے ہیں تو ہماری حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم ایک طبیب بن کر اس کے پاس جا رہے ہیں, ہماری حیثیت یہ ہے کہ ایک اس کے عزیز, ایک اس کے دوست, ایک اس کے رشتہ دار, ایک اس کے پڑوسی یا ایک مومن مسلمان کی حیثیت سے اس کو دیکھنے جاتے ہیں. اور حق ہمارا یہ بنتا ہے کہ فقط اس کے حال احوال پوچھیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کے لیے دعا کریں اور اسے صبر کی تلقین کریں. یہ عیادت کا حصہ ہے, جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں اس کے حال احوال پوچھیں کہ کس حالت میں ہے اور حوصلہ افزائی کریں, چونکہ بیماری کی وجہ سے وہ دل ہار جاتا ہے, ہمت ہار جاتا ہے انسان, یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اب گویا مجھے نجات نہیں ملے گی, مجھے شفا نہیں ملے گی, ممکن ہے میں ٹھیک نہ ہوں, ممکن ہے میں چل پھر نہ سکوں. لیکن جب دو آدمی جاتے ہیں اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس کی ہمت بن جاتی ہے اور اس کی بہبودی میں یہ آپ کی حوصلہ افزائی بہت مؤثر ہے. تیسرا کام اس کے لیے دعا کرنا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے. لیکن یہ کام بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والے بہت کم انجام دیتے ہیں, حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کرتے ہیں. جب اسے پوچھتے ہیں کہ کیا بیماری ہے, اگر وہ بتا دے کہ مثلا میری کمر میں درد ہے, پھر اس کو دو چار واقعات ہم سنا دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھی تھے, ان کی کمر میں درد تھا اور وہ ایک ہفتے میں مر گئے. وہ بندہ خدا اور ڈر جاتا ہے کہ بس یہ کمر درد یہ مارتا بھی ہے انسان. اگر وہ بتا دے میرا معدہ خراب ہے, تو دو چار واقعات اور بتا دیتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کل فلاں گاؤں میں ایک آدمی کا معدہ خراب تھا, بس وہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ختم ہو گیا. بجائے حوصلہ افزائی کرنے کی اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. یہ عیادت نہیں کہلاتی, یہ ثواب نہیں ہے اس کام کا کہ جا کر مریض کی حوصلہ شکنی کریں, آپ اس کو ایسے واقعات سنائیں کہ جس سے اس کا اور دل ٹوٹ جائے, ہمت ہار جائے. ایک اور کام نابجا عیادت کرنے والے, بیمار پرسی کرنے والے, وہ یہ کرتے ہیں کہ جب اس کا حال پوچھتے ہیں, بیماری اس کی پوچھتے ہیں, ساتھ ہی اس کو نسخہ بھی بتا دیتے ہیں, پاس تو جیب میں ساتھ ڈال کے لے جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں اس پر ضرور عمل کریں. یہ گولی کھا لو, یہ پھکی کھا لو, یہ چیز کھا لو, یہ کوٹ کے کھا لو, یہ پیس کے کھا لو, یہ ملا کے کھا لو, یہ گول کے کھا لو, اور بعض تو خود اپنے ہاتھ سے اس کو کھلا کے آتے ہیں. یہ بھی بیمار پرسی نہیں ہے, اپنی حیثیت پہچانے انسان کی, میں کس حیثیت سے آیا ہوں اس کے پاس, میں ایک ہمدرد کے طور پر, میں ایک مومن کے طور پر, ایک پڑوسی کے طور پر, اس کے خیرخواہ کے عنوان سے میں اس کے پاس آیا ہوں, مجھے اس کی خیر مطلوب ہے, اس کی بہبود اور اس کی بلائی اور اس کی صحت و سلامتی مطلوب ہے, مجھے چاہیے. اور یہ غور کریں کہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں, میں تو طبیب نہیں ہوں, میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کی بیماری کیا ہے, اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ جو میں اس کو بتا رہا ہوں یہ آیا اس بیماری کے لیے مفید چیز ہے یا مفید نہیں ہے. کہتے ہیں یہ میں نے کھائی ہے مجھے فائدہ ہوا, اگر ایک گولی ایک آدمی کھائے اسے فائدہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ دوسرا کھائے اس کو بھی فائدہ ہو. جو لوگ اس نسخے پہ عمل کرتے ہیں وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ایک گولی ممکن ہے ایک کو فائدہ دے دوسرے کو نقصان دے, ممکن ہے اس کی بیماری کچھ اور ہو, ممکن ہے اس کی مشکل کچھ اور ہو, مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی مشکلات. اسی نقطے کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک شخص کسی درخت پہ چڑھا, کھمبے پہ چڑھا, جب اوپر گیا اس کے تو پھر اتر نہیں سکا. مساجد ہوتا ہے کبھی ضرورت کے تحت یا ویسے بچے چڑھ جاتے ہیں بلند مقام پر, یہ اوپر چڑھا چھت کے اوپر کھمبے کے اوپر جا کے پھنس گیا, اب نیچے نہیں اتر سکتا. سب آبادی والے اکٹھے ہوئے جمع ہوئے کہ اس کو کیسے نیچے اتارے ہم, بلندی پہ پھنس گیا. یہ ایک بزرگ کو بلایا انہوں نے کہ جو تجربہ کار تھے قابل اعتماد تھے, انہیں بلایا کہ آپ کچھ اس کا رائے حل بتائیے. انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے, اس کو نیچے ابھی دو منٹ میں اتار لیتے ہیں. کہا کہ ایک رسی لائیے, رسی لے آئے. انہوں نے رسی پھینکی اس تک اور کہا کہ اسے مضبوطی سے اپنی کمر سے باندھ لو. کمر سے اس نے باندھ لیا. پھر انہوں نے کہا کہ چار جوان اچھے تکڑے تازے موٹے تازے چاہیے. چار جوانوں کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ جب میں گنوں گا ایک دو تین تو آپ چاروں نے ایک ساتھ رسی کھینچنی ہے. تو انہوں نے گنا کہ چونکہ بزرگ ہیں جوان بول بھی نہیں سکتے تھے, کسی نے ٹوکا بھی نہیں, ضرورت بھی نہیں ہوئی کسی کو کہ ان کو ٹوکے کہ کیا کر رہے ہیں آپ. لہذا جب انہوں نے ایک دو تین کہا تو انہوں نے رسی کھینچی, وہ آدمی کھمبے سے نیچے زمین پہ آیا, وہیں گرا مر گیا وہ. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ مجھے بھی تعجب ہے کہ اس کی کیوں مرا, اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ کل اسی طرح اسی نسخے سے ہم نے ایک آدمی کو نجات دی, وہ بچ گیا. کہا کیسے؟ کہا کل ایک آدمی کنویں میں گرا ہوا تھا, ہمیں کہا گیا کہ اس کو نجات دینی ہے, ہم نے یہی کام کیا, رسی پھینکی اس کی طرف اور اسے کہا کمر سے باندھو. چار جوانوں کو بلایا, انہوں نے مل کے رسی کھینچی. تو تعجب ہے مجھے کہ وہ بچ گیا اور یہ مر گیا. کہا کہ یقیناً اس کی قسمت خراب تھی, ورنہ اس طریقے سے کل ایک آدمی کو ہم نجات دے چکے ہیں. تو رسی باندھ کے چار آدمیوں سے اس کو باہر کھینچنا, یہ اگر کنویں میں ہو تو نجات پا جاتا ہے, لیکن اگر کھمبے پہ پھنسا ہوا ہو تو پھر مر جاتا ہے. تو یوں نہیں کہ کمر سے رسی باندھ کے کھینچنے سے ہمیشہ انسان نجات پاتا ہے, کبھی کبھی مر بھی جاتا ہے. پہلے اس کی پوزیشن دیکھو کہ کس جگہ پھنسا ہوا ہے, مشکل کیا ہے اس کی. وہی نسخہ جو آپ نے خود اپنے لیے تجویز کیا, وہ دوسروں کو مشورہ نہ دیں. شاید آپ کنویں میں ہوں اور آپ نجات پا گئے, وہ کھمبے پہ پھنسا ہوا اس کے لیے یہ مفید نہ ہو. جو اونچائی پہ پھنسا ہوتا ہے اس کی الگ راہ نجات ہے, اور جو گہرائی میں گرا ہوتا ہے اس کی الگ راہ نجات ہے. یہ کام ہے جو عادت سی بن گئی ہے مداخلت کرنا. بعض لوگ اب یہاں تک تو آ جاتے ہیں اور نقصان اور مضرر پہنچاتے ہیں, لیکن کچھ تھوڑا بھی آگے بھی آ جاتے ہیں, اور وہ یہ کہ دین میں باقاعدہ اپنا آرڈیننس جاری کرتے ہیں, دین میں باقاعدہ اپنی رائے جاری کرتے ہیں. آئین خدا میں, دستور خدا میں, وہ آئین جس کا حق خدا نے کسی انسان کو نہیں دیا, جو حق محض اپنے لیے مخصوص رکھا خدا نے انسان کے لیے ہدایت کا قانون بنانا, یہ گویا دوسرے لفظوں میں خدائی کرتے ہیں, دین میں آ کر اپنی رائے شامل کر دیتے ہیں. ایک بات ہے جو ہم نے کثرت سے سنی ہوئی ہے, تفسیر بر رائے. قرآن میں بعض لوگ تفسیر بر رائے سنتے ہیں, سنی ہے نا یہ اصطلاح, ٹرم سنی ہوئی ہے آپ کی, تفسیر بر رائے, یعنی قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق مانی کرنا, جیسے میرا جی چاہ رہا ہے, جیسے مجھے پسند آ رہی ہے, جس سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے, جس سے میری خواہش پوری ہوتی ہے, ایسے قرآن کا مانا کرنا, ایسے ترجمہ کرنا قرآن کا, اس کو تفسیر بر رائے کہتے ہیں. یعنی اپنی رائے قرآن پر ٹھوسنا, قرآن کو اپنی رائے دینا, قرآن کو رہنمائی کرنا, نہ قرآن سے رہنمائی لینا. قرآن خدا نے نازل کیا تاکہ قرآن بات کرے, آپ چپ کر کے سنو, نہ کہ آپ بات کرو قرآن کو سنو. قرآن سامعین میں سے نہیں ہے, قرآن بولے آپ سنو اس کی بات, جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرو. لیکن بعضوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی حیثیت نہیں پہچانتے کہ میری حیثیت کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, آیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں اور تجاوز کر کے دوسرے کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. پاکستان سے دوسرے ممالک میں اگر آپ جائیں خصوصاً بعض ترقی یافتہ ممالک میں، وہاں پر اگر کسی کو آپ نسخہ دیں جس طرح یہاں بیمار پرسی کے دوران دیتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے نسخے سے وہ مریض ہو جائے یا مر جائے، وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے، آ کر پولیس آ جائے گی، عدالت آ جائے گی، قانون ہمارے گھر آ جائے گا، پکڑ کے جیل لے جائیں گے کہ آپ جب اس کا حال پوچھنے گئے اور یہ پھکی اس کو دے کر آئے جس کی اس کی حالت خراب ہو گئی، اس کی موت کی اور بیماری کے ذمہ دار آپ ہیں. لیکن یہاں چونکہ آزاد ملک ہے، یہاں کسی کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ جرم نہیں ہے. جہاں پر جرم کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اس سے جرم جرم ہی رہتا ہے، جرم جرم ہونے سے ہٹ نہیں جاتا ہے، پھر بھی جرم ہی ہے. قانون توڑے کوئی روکے تو بھی جرم ہے، قانون توڑے کوئی نہ روکے تو بھی جرم ہے. اگر یہاں پر امر بالمعروف کوئی نہیں کرتا، ڈرتے ہیں لوگ یا ہم برا مانتے ہیں امر بالمعروف کرتے ہوئے، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہمارے سارے کام صحیح ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خدا کے دین کا خیال کم رکھتے ہیں، ہمارا خیال زیادہ رکھتے ہیں. حضرت شعیب کو اپنی قوم نے برا مانا بہت. حضرت شعیب ایک نبی ہیں قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، جانے پہچانے نبی، حضرت موسیٰ کے سسر، واقعہ قرآن میں پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، یہ خود بھی نبی ہیں، داماد بھی نبی، سسر بھی نبی. حضرت شعیب نے اپنی قوم کو امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، ٹوکتے تھے جگہ جگہ ٹوکتے تھے. اور وہ بیماری جو ان کی قوم میں موجود تھی وہ یہ تھی کہ وہ غلط طریقوں سے پیسہ کماتے تھے، وہ لوگ ناجائز طریقوں سے ان کی قوم پیسہ کماتی تھی، کم تولتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، گھٹیا سامان دیتے تھے، جو آج کل ہماری مارکیٹوں میں ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے، یہ سارے کام حضرت شعیب کی قوم انجام دیتی تھی. اور حضرت شعیب آ کر انہیں ٹوکتے کہ یہ غلط طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ اپنا پیٹ نہ بھرو، اپنے بچوں کا پیٹ نہ بھرو، یہ حرام کا پیسہ ہے، اور حرام کا پیسہ جب انسان کے معدے میں جاتا ہے تو وہ اثر دکھاتا ہے، اس سے انسان کا خون بنتا ہے، وہی انسان کی روح پر، نفس پر اثر کرتا ہے اور انسان کی روح کو آلودہ کر دیتا ہے. ان کو حضرت شعیب کی روک ٹوک اچھی نہیں لگتی تھی، پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمیں ٹوکے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی آئے ہمیں شاباش دے. بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو اس کو اپنے کام بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اگر وہ شاباش دے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اگر وہ ٹوک دے کہ یہ آپ نے غلط کیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بتائی تھی یہ ساری بات کہ ہمیں شاباش دیں آپ. حضرت نوح کو، حضرت شعیب کو انہوں نے برا مانا. بعد میں کہا کہ اے شعیب آپ باز نہیں آتے، تو جو فرمائے انبیاء کو کس لہجے میں خطاب کرتے تھے، کس انداز سے انبیاء کے ساتھ لوگ بات کرتے تھے، کہتے تھے اے شعیب یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، آیا نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں روکو ہمیں ٹوکو ہماری زندگیوں میں مداخلت کرو، نماز تمہیں یہ درس دیتی ہے کہ تم اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی بات کرتے ہو، چونکہ ان کے اندر پہلے آبائی دین تھا، جیسے آبائی علاقہ ہوتا ہے، آبائی رسومات ہوتی ہیں، آبائی گھر ہوتا ہے انسان کا، بہت ساری چیزیں آبائی ہیں نا ہماری، اسی طرح ایک دین بھی آبائی دین ہے، آبا نے جو دین ہمیں منتقل کیا، اس کے مقابلے میں دین الہی ہے، وہ دین جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا. حضرت شعیب آ کر ان کو روکتے، ان کو برا لگتا کہ آپ آبائی دین کو چھوڑ کر، اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر الہی دین کے پرچار کرتے ہو، یہ پسند نہیں آیا. کہا کہ ہم آپ کو اس جگہ سے نکال دیں گے یا مار دیں گے آپ کو، صرف ہم تمہارے قبیلے کا احترام کرتے ہیں، اس قبیلے کی وجہ سے، آپ کی برادری کی وجہ سے آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں، ورنہ جو باتیں آپ کرتے ہو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ایک تو ہمارے بتوں کو نہیں مانتے ہو، بتوں کے مقابلے میں خدا کا نام لیتے ہو، ہماری آبائی رسوم و رواج و بت پرستی کی مذمت کرتے ہو اور اس کے مقابلے میں عبادت خدا کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو. پھر ہم نے جو اپنی روزگار کے لیے، معیشت کے لیے جو ذریعے بنائے ہوئے ہیں، ان سب کو آ کر کے تو یہ غلط ہے. ہم نے جتنے اپنے لیے بزنس جو کرتے ہیں، ہم جو کاروبار کرتے ہیں، ہم جو کماتے ہیں، اس سب کے متعلق آپ کا نظریہ یہ کہ یہ سب غلط ہے، نہ ہمیں کچھ کھانے پینے دیتے ہو اور نہ ہمیں کوئی پوجا پاٹ کرنے دیتے ہو، نہ ہمیں کوئی رسوم و رواج پر عمل کرنے دیتے ہو، کیسے نبی ہو آپ؟ کہا کہ یا ہم نکال دیں گے اپنے اس علاقے سے آپ کو، یا پھر آپ کو قتل کر دیں گے، لیکن ہمیں صرف پاس اور احترام آپ کے قبیلے کا ہے، اس قبیلے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے ہم آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ حضرت شعیب نے ان کو جواب دیا کہ آیا قبیلہ خدا سے بڑھ کر تمہارے نزدیک عزیز ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میرا خدا سے تعلق ہے، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، خدا کی طرف سے آیا ہوں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن جب جس سنے کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، کہتے ہو کہ وہ برادری ہمارے نزدیک بہت محترم ہے، یعنی خدا کا کوئی احترام نہیں، قبیلے کا احترام ہے، اللہ کا کوئی احترام نہیں، میری برادری کا احترام ہے، برادری کی وجہ سے مجھے نہیں چھیڑ رہے، لیکن خدا کی وجہ سے باز نہیں آتے۔ بعض لوگ ہیں سے جو اللہ سے بڑھ کر دوسروں کا زیادہ احترام کرتے ہیں، خدا سے بڑھ کر کسی کی ذات اور شخصیت کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ خوب ہم بھی دیکھیں، لوگ ہمارا احترام زیادہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن دین خدا کا اتنا احترام نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کا خیال بہت رکھتے ہیں، لیکن خدا کے آئین کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں کہ ممکن ہے اس کو یہ تکلیف نہ ہو، اپنی برادری کا آدمی ہے، اپنے قبیلے کا آدمی ہے، اپنے گاؤں اور شہر کا آدمی ہے، خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، قومیت کا خیال رکھتے ہیں، علاقے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دین خدا کا خیال نہیں رکھتے۔ دین خدا میں اگر کوئی مداخلت کرے، ہمیں کوئی اس سے تعجب نہیں ہوتا، ہم پریشان نہیں ہوتے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں غیرت نہیں آتی، دین خدا میں مداخلت کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارے آبائی رسوم میں اگر کوئی آ کر کرے، سب کے سب شور مچاتے ہیں۔ ایک خطبہ سید الشہداء علیہ السلام سے منقول ہے، خطبۃ المنا کے نام سے، امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے خطبۃ المنا کے نام سے، یہ خطبہ کربلا سے ایک سال پہلے، واقعہ کربلا سے ایک سال پہلے سید الشہداء علیہ السلام نے منا میں مکہ کے اندر، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں دیکھ کے آئے ہیں، وادی منا مکہ سے تھوڑی سی باہر، شہر مکہ سے، جہاں پر حاجی جا کر 3 دن رکتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، اور 3 دن بیتوتا کرتے ہیں وہاں پر۔ اس منا کے میدان میں امام علیہ السلام نے خیمہ نصب کروایا، خیمہ نصب کروا کے اس خیمے کے اندر تمام سرکردہ افراد، تمام جو برجستہ اہم افراد تھے اس وقت مسلمانوں کے اندر، پوری دنیا اسلام سے، اور خصوصیت کے ساتھ علماء اسلام، ان کو اکٹھا کیا، خیمہ الگ سے نصب کروا کر اس خیمے کے اندر ان سب کو بلایا، بٹھایا، اور بٹھا کر سید الشہداء علیہ السلام نے انہیں ایک مفصل خطاب کیا۔ یہاں ابھی فرصت نہیں ہے میں اس کو نقل کروں، صرف وہ جملہ جو ہماری گفتگو سے مربوط ہے نا عرض کرتا ہوں۔ اس میں سے وہ جملہ یہ تھا کہ اے علماء اسلام، آپ کو معلوم ہے کہ علماء یہود پر خدا نے کیوں لعنت کی ہے قرآن میں؟ قرآن میں ایک اہم چیپٹر، ایک اہم باب علماء یہود پر خدا کی لعنت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ان پر کئی جگہوں پر۔ سید الشہداء علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کیوں یہ ہوا، خدا نے کیوں ان علماء پر لعن کی؟ 2-3 آیتیں بھی اسی خطبہ میں موجود ہے، سید الشہداء علیہ السلام نے پڑھی، الذین یکتمون ما انزل اللہ، یہ آیتیں پڑھ کے پھر اس کے بعد اولئک علیہم یا لعنت اللہ، یہ آیات پڑھ کر خداوند تبارک و تعالیٰ کی، سید الشہداء نے فرمایا کہ اس وجہ سے علماء یہود پر خدا نے لعنت بھیجی کہ ان کے زمانے میں لوگ منکرات پر عمل کرتے تھے اور معروف کو ترک کرتے تھے، یہ علماء اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے اور ان کو روکتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں روکتے تھے؟ اس لیے نہیں روکتے تھے کہ وہ فائدہ جو ان کو پہنچتا ہے انہی لوگوں سے، اگر انہوں نے انہیں روکا، اگر انہوں نے انہیں ٹوکا، یہ فائدہ پہنچنا بند ہو جائے گا. ان لوگوں کی جانب سے انہیں بہت کچھ مل رہا تھا, اگر یہ ٹوک دیا ان علماء نے ان کو اور کہا کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہو, وہ بند ہو جائے گا. جیسے ابھی آج کل ماحول ہے ہمارے ملک میں بھی ہے کہ مسجد بناتے ہیں یا کوئی امام بارگاہ بناتے ہیں یا کوئی ایسا دینی مرکز مدرسہ بناتے ہیں, اس میں علماء کو لے آتے ہیں, عالم کو تنخواہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کام کریں. اگر وہ عالم ہمیں کوئی رہنمائی کرے, یہ ٹوک دے کہ بھائی یہ جو آپ کام کرتے ہو یہ درست نہیں ہے, اسی دن کہتے ہیں مولانا آج آپ اپنا انتظام کر لیں, ہم کسی نئے آدمی کو لے کر آ جاتے ہیں. خوب, ٹوکنے کی یہ اس کو سزا ملتی ہے, ٹوکنے کی یہ سزا ملتی ہے کہ وہ فائدہ, چونکہ اس کو بلاخر کچھ تو کھانا ہے, ممبر پر بیٹھتا ہے, ممبر پر بیٹھ کر اگر ہمیں ٹوک دے کسی بات سے, روک دے کسی بات سے, تو یا تو وہ مجلس بھی پوری نہیں ہونے دیتے یا اگلے سال کم از کم وہ فائدہ اسے نہیں ملتا جو اس سال مل گیا کسی وجہ سے اس کو. لہذا اس خوف سے, یہ قرآن نے بہت پرانا اسلام کے نزول سے پہلے کا خوف ذکر کیا کہ کسی بھی مذہب کے علماء کے دل میں جب یہ خوف بیٹھ جائے کہ قوم کی طرف سے, لوگوں کی جانب سے جو فائدہ انہیں مل رہا ہے, اگر انہوں نے دین کی تبلیغ کی, اگر انہوں نے امر بالمعروف کیا, اگر انہوں نے نہی عن المنکر کی, وہ فائدہ کٹ جائے گا, پھر اس وقت اپنی زبان بند کر لیتے ہیں, روکنا ٹوکنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا. چونکہ خوف خدا نہیں ہے لہذا روزی کے کٹ جانے کا خوف ہے, جن کے دل میں خوف خدا ہے وہ پرواہ نہیں کرتے, چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری رازق نہ انجمن ہے, نہ ٹرسٹ ہے, نہ لوگ ہیں, انہیں پتا ہے کہ ہمارا رازق ذات خدا ہے. جو اللہ کو رازق سمجھے وہ کسی کے ٹوکنے سے جھجکتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ہے. لہذا سید الشہداء علیہ السلام نے اس خطبے میں ان علماء کو اکٹھا کر کے انہیں یہ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کیوں علماء یہود پر خدا نے لعنت کی, اس وجہ سے لعنت کی. ساتھ وہ جملہ بیان فرمایا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, وہ جملہ یہ تھا کہ جب تمہاری آبائی رسمیں, ہر حالت علاقائی رسومات ہوتی ہیں, آبائی رسومات ہوتی ہیں, شادی بیاہ میں, آنے جانے میں, رفت و آمد میں, ہر علاقے کی کچھ آبائی رسومات ہوتی ہیں, اگر وہ رسومات انجام نہ دی جائیں, گھر گھر تذکرہ ہوتا ہے, خواتین سب سے زیادہ شور مچاتی ہیں, جی دیکھیے اس نے تو یہ رسم بھی نہیں کی. مثلا ایک رسم جو ہم نے, ہندوستانی رسم ہے, دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے, ایک رسم ہے وہ ہے جس کو مائیوں کہتے ہیں, شادی میں مائیاں, یہاں کے علاقے میں مائیوں یا مائیاں ہوتے ہیں نا, اردو میں مائیوں کہتے ہیں اس کو, مائیاں یعنی برات سے پہلے, رخصتی سے پہلے ایک رسم حنا مثلا بجا لاتے ہیں. خب یہ ایک ہندوستانی رسم ہے, اس کا باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ مسلمان نہ غیر مسلمان, اسے جانتے بھی نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے, یعنی شادی یہاں سے شروع ہونی چاہیے. یہ صرف انڈیا پاکستان میں شادی کا آغاز اس رسم سے ہوتا ہے. اگر کوئی نہ کرے یہ رسم کسی بھی وجہ سے, اس رات آپ اس گاؤں کے یا اس شہر کے گھروں میں چلے جائیں, ساری جگہوں پر یہی تذکرے ہو رہے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی شادی ہے, یہ بھی کوئی انسان ہے, یہ بھی کوئی مسلمان ہے, یہ کیا شادی ہوئی, یہ تو انہوں نے بے برکتی کر دی, یہ شادی تو ابھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. کیوں کامیاب نہیں ہوگی, کہ اس میں تو حنا بندی نہیں ہوئی, اس میں تو مہندی ہی نہیں لگائی, اس میں کیا ہوگا. لہذا ہر عورت کی زبان پر, ہر مرد کی زبان پر, ہر بزرگ کی زبان پر یہی تذکرہ ہوگا. ممکن ہے چھوٹے بچے اس سے لاپرواہ, انہیں پرواہ نہیں ہے کہ مائیوں ہو یا نہ ہو, حنا لگائیں یا نہ لگائیں, لیکن بزرگوں اور عورتوں کی دلچسپی اسی میں ہوگی کہ دیکھیے جی. اور کئی مہینے تک یہ گفتگو چلتی رہے گی, بلکہ جب بھی کسی کی شادی ہوئی تو اس کا ضرور تذکرہ ہوگا, یہ فلاں نے تو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں حنا بندی بھی نہیں کی. خوب نہیں کی, کون سی چیز توڑ دی ہم نے, کس کی خلاف ورزی کی, اپنے آبا کی, علاقے کی ایک رسم کی خلاف ورزی کی, علاقائی رسم کی خلاف ورزی کی. وہ علاقائی رسم جو پوری انسانیت سے بھی مربوط نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سارے مسلمان ملک ہیں جن میں اصل یہ چیز نہیں ہے, اور بہت سارے غیر مسلمان ملک ہیں, بلکہ سبھی غیر مسلمان ملکوں میں ایسی چیز نہیں ہے. انڈیا غیر مسلمان ملک ہے, پاکستان مسلمان ملک ہے, دو ملکوں میں فقط یہ کام ہوتا ہے, باقی دنیا میں یہ کام نہیں ہوتا. بس یہ ہماری اپنی ہندی رسم ہے، برے صغیر کی رسم ہے. اگر برے صغیر کی رسم توڑ دی جائے ایک شادی کے اندر، اس رات کسی کو نیند نہیں آتی، ساری رات جاگ کر میاں بیوی یہی تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ یہ جی انہوں نے دیکھو حنا بندی نہیں کی، بہن بھائی یہی ذکر کر رہے ہوں گے آپس میں، اور باقی رشتہ دار جتنے بھی ہیں مل بیٹھیں گے، باپ بیٹا سب کے سب اسی تذکرے میں لگے ہوں گے، بلکہ بعض تو فون کر کے اپنے عزیزوں کو ادھر ادھر بھی بتا دیں گے کہ آج عجیب و غریب شادی ہوئی جس میں حنا بندی نہیں ہوئی. سید الشہداء منا میں بٹھا کر مسلمانوں کے سرکردہ افراد کو اور علماء اسلام کو بٹھا کر یہ نقطہ بیان فرما رہے تھے کہ دیکھو تمہارے سامنے جب تمہارے آبائی دین، جب تمہاری رسومات، جب تمہاری آبائی رسومات میں سے کوئی رسم ٹوٹ جائے تو تم شور مچاتے ہو، لیکن تمہارے سامنے خدا کی حدود کو پائمال کیا جاتا ہے، تمہارے سامنے حق کو پائمال کیا جاتا ہے، تمہارے سامنے دین کو پائمال کیا جاتا ہے، تمہارے سامنے حدود خدا کو سرکوب کیا جاتا ہے، لیکن تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، تمہیں احساس تک نہیں ہوتا، تمہیں پاس تک نہیں ہوتا، تمہیں پرواہ تک نہیں ہوتی، تمہیں غیرت تک نہیں آتی، تمہارے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا. لہذا حضرت نے فرمایا کہ وہ لعنت جو قرآن نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نقل کی کہ خدا نے لعنت کی بنی اسرائیل کے یا یہود کے ان علماء پر جو اپنی آنکھوں سے منکرات کا ارتکاب دیکھتے ہیں لیکن اسے ٹوکتے نہیں ہیں، یہ لعنت جاتی کہاں ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ یہ لعنت جاتی کہاں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم جہاں بھیجیں وہاں نہیں جاتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جدھر ہم بھیجیں ادھر ہی چلی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جنہیں ہم جدھر بھیجیں ادھر نہیں جاتی. مثلا آپ گاڑی کو جدھر لے جائیں ادھر ہی جاتی ہے، سائیکل کو جدھر لے جائیں ادھر ہی جاتی ہے، آپ اپنا لباس جدھر لے جائیں وہیں پر چلا جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ جتنی کوشش کر لیں جدھر لینا چاہے ادھر نہیں جاتی. اگر کوئی شخص آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے، آسمان کو تھوکے، تھوک کدھر جاتا ہے؟ نیچے کی طرف آتا ہے. آپ پھر نیت کریں خالص نیت، پورے خلوص کے ساتھ آسمان کی طرف تھوکے، پھر بھی تھوک نیچے آتا ہے. اب پورے زور لگا کر، آپ پورے بدن کا زور لگا کر تھوکے، پھر بھی تھوک نیچے آتا ہے. کیوں؟ کہ تھوک ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو ادھر جانا ہے جس کے لیے خدا نے اس کو بنایا، ہم جدھر بھیجے ادھر نہیں جاتا، وہ کسی اور طرف لوٹ کر آتا ہے. اور اگر انسان اوپر منہ کر کے اپنے منہ کے خط مستقیم میں اوپر تھوکے تو وہ تھوک لوٹ کر اپنے منہ پر آ جاتا ہے. کہتے ہیں جو آسمان کو تھوکتے ہیں وہ اپنے منہ کو تھوک رہے ہوتے ہیں، در حقیقت جو آسمان کو تھوکے اپنے آپ کو تھوک رہے ہوتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ کہا، مسلمانوں کو منا کی سرزمین پر، فرمایا کہ یہ لعنت وہاں نہیں جاتی جدھر ہم اس کو بھیجتے ہیں، لعنت وہاں جاتی ہے جدھر اس کو جانا ہوتا ہے. لعنت وہاں جاتی ہے جدھر اس کو جانا ہوتا ہے. لہذا یہ نہ سمجھنا کہ لعنت فقط یہود تک جاتی ہے، نہ، لعنت ادھر جاتی ہے جدھر اس کو اور کوئی بھی اس کا راستہ روک نہیں سکتا، نہ لعنت کرنے والا نہ لعنت سننے والا، کوئی اس کا راستہ روک نہیں سکتا. اور خصوصاً جب لعنت خدا کی ہو تو خدا کو تو معلوم ہے کہ کدھر لعنت کو بھیجنا ہے. لعنت خدا کدھر جائے گی؟ لعنت خدا کدھر جائے گی؟ ایک ٹھکانہ لعنت کا قرآن نے یہ ذکر کیا کہ لعنت ان لوگوں کے گھر جاتی ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے منکرات کو دیکھیں اور انہیں نہ روکیں، منکرات کو، برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیکن ان پر کوئی عکس العمل نہ دکھائیں، ان پر آواز نہ اٹھائیں، ان پر لب نہ کھولیں. جو بھی منکرات کو دیکھ کر چپ کر کے آنکھیں بند کر کے گزر جائیں تو وہ لعنت جو قرآن میں ہے وہ یہود کی طرف نہیں بلکہ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے. یہ کس نے بتایا؟ سید الشہداء نے مسلمانوں کو منا میں بٹھا کر سمجھایا کہ یہ جو قرآن میں لعنت آئی ہے اس سے ڈرو، یہ لعنت یوں نہیں کہ بنی اسرائیل کی طرف جا رہی ہے، وہ تو گزر گئے، آج تمہارا دور دورہ ہے. لہذا وہ خرابی، وہ برائی جو ان کے اندر موجود تھی اگر تمہارے اندر بھی آ گئی تو یہ لعنت تمہارے گھر پر بھی ضرور آئے گی. کہ منکرات کو دیکھ کر اگر انسان چپ ساتھ لے, اور سب سے بڑا منکر سید الشہداء نے فرمایا سب سے بڑا منکر کہ جس کے اوپر کوئی بھی چپ بیٹھے یہ لعنت اس کے گھر جاتی ہے, وہ ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں خاموشی ہے سب سے بڑی برائی. ایسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی برائی کیا ہے, سب سے بڑی برائی گلی میں پانی چھوڑ دینا ہے, سب سے بڑی برائی ہمسائے کو تنگ کرنا ہے, سب سے بڑی برائی رشوت کھانا ہے, سب سے بڑی برائی جھوٹ بولنا ہے, سب سے بڑی برائی حرام کا پیسہ کمانا ہے, سب سے بڑی برائی بجلی چوری کرنا ہے, سب سے بڑی برائی بس وہ بے حجابی دکھانا ہے, سب سے بڑی برائی, یہ سب برائیاں ہیں. لیکن سید الشہداء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی برائی ایک ظالم حکمران کے ظلم پر خاموش بیٹھنا ہے, یہ سب سے بڑی برائی ہے. جو انسان ستم پہ چپ رہے گا وہ کسی بھی منکر کے مقابلے میں بولے گا نہیں. جو ستم پہ چپ ہو گیا وہ کبھی کسی منکر سے عکس العمل نہیں دکھائے گا, کسی بھی منکر پر وہ بولے گا نہیں. اصل سرے سے سید الشہداء علیہ السلام نے قیام فرمایا, کس لیے فرمایا؟ نہ اس لیے کہ کوئی گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد, کیوں لڑتے ہو؟ چونکہ ہمیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے. ان کے منطق یہ ہے کہ اگر ہمیں آرام سے بیٹھنے دو تو ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. یعنی یزید اگر سید الشہداء کو نہ چھیڑتا, آرام سے بیٹھنے دیتا, تو سید الشہداء بھی یزید کو نہ چھیڑتے. نہ, یہ بات غلط ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ یزید چونکہ منکر ہے, یزید مجسم منکرات کا پیکر ہے, مجسمہ منکرات ہے. یزید نجاست ہے, یزید پلیدی ہے, یزید فسق ہے, یزید فجور ہے, یزید کفر ہے, یزید بدعملی ہے, یزید تمام برائیوں کا پیکر ہے. تمام برائیوں کا پیکر یوں نہیں کہ اگر مجھے چھیڑے گا تو میں بھی پھر عکس العمل دکھاؤں گا, لیکن اگر مجھے نہ چھیڑے تو میں اسے کوئی سروکار نہیں رکھوں گا. فرمایا کہ یہ مجھے چھیڑے یا نہ چھیڑے, چونکہ یہ برائیوں کا مجسمہ ہے, یہ ظلم کا پیکر ہے, یہ ستم کا پیکر ہے, لہذا اس سے پہلے کہ یہ مجھے چھیڑے میں اس کو چھیڑوں گا, میں اس کو چھیڑوں گا, میں اس کو چھیڑوں گا. کیوں نہیں کہ بیٹھے رہو کہ منکرات اتنی بڑھ جائیں, اتنی چھا جائیں کہ پھر کہو کہ جی اب تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا, اب تو پاکستان میں رہا ہی نہیں جا سکتا, اب تو جی ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے دو آدمی بیٹھ کر. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ اتنی اس میں فوش فلمیں آتی ہیں, اتنی اس میں غلط ایڈورٹائز آتی ہے, اتنی اس میں یہ آتا ہے, اتنا اس میں وہ آتا ہے. خوب یہ باتیں کرنا فقط بند کمروں میں بیٹھ کر کہ جی دیکھیے ابھی یہ ہو رہا, ابھی وہ ہو رہا, ابھی خوب یہ باتیں ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ابھی آپس میں تبصرے کرنا, فقط تبادلہ کرنا ان چیزوں کا. سید الشہداء یہ فرماتے ہیں کہ منکرات کے مقابلے میں نہ بولنے سے خدا کی لعنت انسان کو شامل ہو جاتی ہے, اور منکرات کے مقابلے میں نہ بولنے سے یزیدیت برسر اقتدار آ جاتی ہے. سب سے بڑا منکر ظالم کے ظلم پر اور ستمکار کے ستم پر خاموش بیٹھنا ہے, اور ستم پر خاموشی ستم کے اندر شرکت ہے, اس ظلم کے اندر شرکت ہے. جو ظلم پہ نہیں بولتا وہ بھی ظالم جیسا ہی ہے. مذہب امامیہ اسی وجہ سے تھوڑا ممتاز مذہب ہے کہ البتہ اسلام یہی کہتا ہے, مذہب امامیہ اسلام کے صحیح چہرے کا نام ہے. مذہب امامیہ وہی کہتا ہے جو اسلام کہہ رہا ہے. اسلام کا کیا کہنا ہے؟ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ نہ ظلم کرو, نہ ظلم سہو, اور نہ ظلم کو خاموشی سے تماشا دیکھتے رہو. یہ تینوں حالتیں غلط ہیں. ظالم بھی نہ بنو, مظلوم بھی نہ بنو, اور ظلم کے تماشائی بھی نہ بنو. بلکہ کیا بنو؟ کیا بنو؟ یہ وصیت ہے آپ کے مولا کی, امیر المومنین کی. فرماتے ہیں کہ کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا, یعنی مظلوم کے حامی بنو, ظالم کے دشمن بنو, نہ کہ ظالم کے ظلم پر چپ سادھ کے بیٹھے رہو. وہ ظلم اگرچہ گلی میں ہی کیوں نہ ہو رہا ہو, آئے دن ہمارے گلی محلے میں ہوتا رہتا ہے. ایک آدمی ظلم کرتا ہے دوسرے پر, کسی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے, تیسرا کیا کہتا ہے؟ جی ان دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے, ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ان دونوں میں سے ایک ظالم ایک مظلوم, اور یہ تیسرا پڑوسی تماشائی ہے ظلم کا. یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ کسی سے الجھتا نہیں ہے. ظالم کو ظالم نہیں کہتا, مظلوم کو مظلوم نہیں, دونوں کے گھر چلا جاتا ہے, دونوں سے الیک سلیک رکھی ہوئی ہے, کسی کو ٹوکتا نہیں ہے, کسی کو روکتا نہیں ہے, کسی کو سمجھاتا نہیں ہے, کسی کو کسی بات کی طرف دعوت نہیں دیتا. ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے اچھا آدمی ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں یہ سب سے برا آدمی ہے. یہ سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہو اور یہ تیسرا پڑوسی دونوں کا تماشا دیکھ رہا ہو, پھر میرا کیا فریضہ بنتا ہے؟ میں ظالم کا دشمن اور مظلوم کا حامی بن جاؤں. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. جو اپنے محلے کے ظالم کو نہیں روک سکتا وہ یزید جیسے ظالم کو نہیں روک سکتا, جو اپنی گلی کے ظالم کو نہیں ٹوک سکتا وہ کبھی بھی یزید جیسے ظالم کو نہیں ٹوک سکتا. آج دنیا پوری پر ظلم ہو رہا ہے, پوری دنیا عالم اسلام پر ظلم ہو رہا ہے, تشیع پر ظلم ہو رہا ہے, تمام مسلمین پر ظلم ہو رہا ہے, عراق پر ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے, پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, لبنان میں ظلم ہو رہا ہے, اور ظالم ہار گئے اور پورے پورے قوموں کو پورے پورے ملکوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جھک جاؤ ورنہ ہم تمہیں مٹا دیں گے, صفائے ہستی سے مٹا دیں گے, اور ساری دنیا خاموش تماشا ہی بنی بیٹھی ہے. کیوں ساری دنیا خاموش تماشا ہی ہے؟ اس لیے خاموش تماشا ہی ہے چونکہ یہ لوگوں نے عادت کر لی ہے ظلم پر چپ بیٹھنا. گلی میں ظلم پر نہیں بولتے, لہذا عالمی ظلم پر بھی نہیں بولتے. اگر اپنے علاقائی ظلم کے خلاف بولتے تو اپنے ملک کے اندر ہونے والے ظلم پر بھی بولتے, اور ملک کے اوپر ہونے والے ظلم پر بولتے تو عالمی ظلم پر بھی یہ آواز اٹھاتے. تو جو عالمی ظلم پر آواز نہ اٹھائیں, ملکی ظلم پر آواز نہ اٹھائیں, علاقائی ظلم پر آواز نہ اٹھائیں, اپنے گھر میں ہونے والے ظلم پر بھی باز آواز نہیں اٹھاتے. اگر گھروں میں بھی تو ہوتا ہے نا, کبھی ساس بہو پر ظلم کرتی ہے, کبھی بہو ساس پر ظلم کرتی ہے. اب ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ یہاں پر بھی یہی ہے, مولا فرماتے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. وہ ظالم تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ ظالم تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو, وہ ظالم تمہاری بیوی ہی کیوں نہ ہو, جو بھی ظالم ہے تم اس کے مخالف بن جاؤ. جو بھی ظالم ہے اسے کہہ دو یہ ظلم کیا ہے تم. نہیں ہے کہ چونکہ یہ ماں ہے, ماں میری جتنا ظلم کرے اس کو حق بنتا ہے, یا یہ کہو یہ میری بیوی ہے, یہ بیوی جتنا ظلم کرے اس کا حق بنتا ہے. نا یہ نہ دیکھو کہ یہ ماں ہے یا بیوی ہے, یہ دیکھو یہ ظالم ہے یا نہیں ہے. اگر ظالم ہے تو بول کے کہہ دو یہ ظلم ہے. ماں ہو تو اپنی جگہ احترام ضروری ہے لیکن یہ کام ظلم کیا ہے, بیوی ہو تو اپنی جگہ لیکن یہ ظلم کیا ہے تو نے. جو اپنے گھر میں جرت پیدا کر لے, گھر کے چھوٹے سے ظالم کو روکے, اس کو جرت ہوتی ہے گلی میں آ کر ظالم کو روکتا ہے, اس کو جرت ہوتی ہے محلے کے ظالم کو روکتا ہے, اس کو جرت ہوتی ہے ملکی ظالم کو روکتا ہے, اور اس کو جرت ہوتی ہے بین الاقوامی ظالم کو آ کر بولتا ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے. کیوں کربلا میں کربلا میں صرف 72 انسان پہنچے ظلم کے خلاف جنگ میں, فقط 72 انسان پہنچے. اس زمانے میں تھے کتنے مسلمان, کتنے مسلمان تھے اس وقت؟ مکہ میں کتنے تھے, مدینہ میں کتنے تھے, مصر میں کتنے تھے, خراسان میں کتنے تھے, احواز میں کتنے تھے, بصرہ میں کتنے تھے, کوفہ میں کتنے تھے, ان سارے ممالک میں, یہ سارے جو آج الگ الگ ملک بنے ہوئے, یہ اس وقت ایک مملکت تھی. اس پوری مملکت میں کتنے مسلمان تھے؟ ان سارے مسلمانوں میں سے صرف 72 نکلے. کیوں یہ 72 نکلے؟ اس لیے کہ ظلم کے خلاف بولنا انہوں نے سیکھا ہوا تھا, باقیوں نے ظلم کا تماشا سیکھا ہوا تھا. باقی ظلم کے صرف تماشا ہی تھے, باقی یہ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم ظلم کے خلاف بولے تو کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے, لہذا مظلوم کی مظلومیت پر چپ تھے اور ظالم کے ظلم پر چپ تھے. یہ 72 وہ تھے جو نہ گھر میں ظلم برداشت کرتے تھے, نہ گلی میں ظلم برداشت کرتے تھے, نہ محلے میں ظلم برداشت کرتے تھے, نہ اپنے قریے میں ظلم برداشت کرتے تھے, اور نہ ہی اپنی پوری مملکت میں ظلم برداشت کرتے تھے. یہ وہ نہیں تھے جو فقط یزید کے خلاف بولتے تھے, بلکہ چھوٹا سا ظالم ہے اس کے بھی خلاف بولتے تھے, اگر بڑا ظالم ہو تو اس کے خلاف بھی بولتے تھے. تو ظلم کے خلاف وہ انسان بولتا ہے کہ جس کے اندر ظلم کے خلاف نفرت موجود ہو, جس نے خود کبھی ظلم نہ کیا ہو. کیونکہ اگر ظالم کے خلاف بولنا شروع ہو جائے تو ایک دن اپنے خلاف بھی بولنا پڑے گا. جس نے ظلم کے خلاف قیام کیا, اگر خدا نخواستہ خود بھی ظالم ہے تو ایک دن اس کو اپنے خلاف بھی قیام کرنا پڑے گا، ایک کربلا اپنے خلاف اس کو برپا کرنی پڑے گی، ایک ظالم اندر کا مارنا پڑے گا، جب اندر کے ظالم کو مارا تو باہر کے ظالم کو ٹوک سکتا ہے، ہم بھی تو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ارد گرد کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، چھوٹے ظلم کرتے ہیں، بڑے ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کر کے ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ ظلم میں نے کیا اس پر، جب ہم خود ظلم کر کے فخر کریں پھر کسی ظالم کے خلاف بولنے کی ہمیں جرات نہیں ہوتی۔ ایک ظلم دین کے اندر مداخلت ہے، دین کے اندر اپنا آرڈیننس جاری کرنا، اپنی رائے کا اظہار دین کے اندر کرنا، میری رائے یہ ہے، مجھے یوں مناسب لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ایسے ہو تو بہتر ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ حدود خدا سے تجاوز کرنا، قرآن کی صریح آیت ہے تلک حدود اللہ، یہ خدا کی حدود ہیں، اور ظالم کس کو کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بھی حد خدا کو تجاوز کر جائے، پلان جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حد خدا کو پلان جائے وہی ظالم ہے، حد خدا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عبادت میں ہو یا عبادت کے علاوہ ہو، اگر انسان کے انفرادی حقوق میں ہو یا انسان کے اجتماعی حقوق میں ہو، جب بھی کوئی انسان خدا کی بنی ہوئی حد کو پلانتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، جب بھی حد خدا کو پلانتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے۔ یزید کیوں ظالم ہے؟ اس لیے کہ اس نے حد خدا کو پلانگا ہے۔ تاریخ کے ظالم کیوں ظالم ہے؟ چونکہ انہوں نے حد خدا کو پلانگا ہے۔ اس جرم میں جو بھی حد خدا کو پلانگے وہ برابر کا شریک ہے، اور لعنت کدھر جاتی ہے؟ لعنت ظالم کے گھر جاتی ہے، آپ جہاں بھیجے وہ رخ اپنا ادھر کر لیتی ہے جدھر اس کو جانا ہے، کدھر جائے گی؟ ظالم کے گھر میں جائے گی۔ ظالم وہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہوا دیکھے اور اس پہ نہ بولے، یہ بھی ظالم کے ساتھ ہے، جو ظلم پہ ساکت رہے وہ بھی ظالم ہے۔ زیارت ناموں میں ہم تین طبقوں پر لعنت پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں سکھایا گیا، دین نے یوں کہا کہ جب بھی زیارت نامہ پڑھو تو یوں کہو، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اور خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے یہ سب کچھ سنا اور بولے نہیں، ساکت رہے اور خاموش رہے۔ یہ تین طبقے، ظالم، قاتل اور ساکت، کس پر ساکت؟ ظلم پر ساکت، قتل پر ساکت، حدود خدا کو تجاوز پر ساکت لوگ، یہ بھی در حقیقت ظالم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یہ بھی ظالم ہی شمار ہوتے ہیں۔ دین کی ڈکشنری میں یہ ظالم ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت اچھے آدمی ہیں، دین کہتا ہے یہ سب کے سب ظالم ہیں۔ ظالم کے دو دستے ہوتے ہیں، ایک ظالم کا فعال گروہ اور ایک ظالم کا خاموش گروہ۔ خاموش گروہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بجائے بولنے والے گروہ کے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو، ایک محاورہ بھی ہے پنجابی کا، ظاہر وہ کہتے ہیں نا میسا، میسا پنجابی میں کہتے ہیں آپ کیا جی؟ میسا کہتے ہیں نا آپ بھی، میسا کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ بولتا ہو اس کو کہتے ہیں میسا، اس سے جی مسنا، ہم بڑھ گئے پنجابی کی مختلف لہجے، جو میری زبان نہیں ہے پنجابی لہذا آپ سے پوچھ رہا ہوں، میسنا ہے، میسنا یا میسا، بعض تلفظ میں میسا، لیکن سمجھ گئے آپ کے کس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ کرتا ہو بولتا نہ ہو، کچھ کر کے بولتا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا میسنا ہے، اور اس سے سب ڈرتے ہیں، جو بہت چنچلا ہو بولتا ہو اس سے اتنے، وہ کہتے ہیں وہ یہی ہے جو کچھ کر رہا ہے جو بول رہا ہے اسی حد تک ہے، اس سے آگے، لیکن اس کہتے ہیں اس دوسرے سے ڈرو، کیوں؟ کہ وہ جو چپ بیٹھا ہوا ہے یہ سب کچھ ہے۔ خوب، خدا نے بھی یہی کہا، سید الشہداء بھی یہی فرماتے ہیں کہ دین کے اندر بھی کچھ میسنے ہیں، دین کے اندر بھی کچھ میسنے، ان سے ڈرو، یہ کون ہے؟ یہ جو لب بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ہوتے ہیں نا چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں خاموشی سے، یہ کیوں خطرناک ہیں؟ اس لیے کہ یہ بظاہر
خاموش نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً خاموش، لب خاموش ہیں، دل ان کے ظالم کے ساتھ ہے، لب خاموش ہیں، عمل ان کا ظالم کے ساتھ ہے، لب خاموش ہیں، ان کی زندگی کا نتیجہ ظالم کے ساتھ ہے، یہ اپنی خاموشی سے ظلم کی تائید کرتے ہیں۔ دیکھیں سکوت اور خاموشی کئی جگہوں پر ہے، بلکہ یہ تو شریعت کا حکم بھی ہے، سکوت اور خاموشی سے بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ عموماً شادی بیاہ میں لڑکی لڑکے سے اجازت لے کے شادی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لے، لڑکی اور لڑکا جب تک راضی نہ ہو نکاح، بے شک ماں باپ راضی ہوں، ماں باپ راضی ہونے سے ماں باپ خود شادیاں کر لیں، لیکن بیٹے بیٹی کی شادی، بیٹے بیٹی کی رضایت اس میں شرط ہوتی ہے، ان سے رضایت لیں، ان سے پوچھیں، لہذا نکاح میں شرط ہے کہ پہلے ان سے جا کر پوچھیں کہ آیا آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ نکاح کے بعد عموماً لڑکیاں ذرا شرمیلی ہوتی ہیں، با حیا ہوتی ہیں، با عفت ہوتی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا آپ کا عقد اس لڑکے سے کر دیں یا نہ کر دیں، سارے بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، تو وہ شرم سے نہیں بولتی نا، وہ چپ بیٹھی رہتی ہیں لڑکیاں، بعض بول پڑتی ہیں، بعض نہیں بیٹھی، بس چپ بیٹھ رہتی ہیں، سب نہیں بولتی۔ یہ نہ بولنا کس بات کی دلیل ہے؟ اگر ایک دلہن نہیں بول رہی نکاح کے بعد، خاموش ہے، تو اسے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ راضی ہے۔ یہ سکوت کس کی علامت ہے؟ رضا کی علامت ہے، یہ سکوت رضا۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر دو تین دفعہ پوچھو نہیں بولتی تو سمجھو راضی ہے۔ تو یوں نہیں کہ فقط نکاح کے وقت سکوت دلیل رضا ہے، بلکہ جب ظلم ہو رہا ہو اور کوئی پٹ رہا ہو، کوئی قوم مر رہی ہو، کوئی دین پائمال ہو رہا ہو، وہاں پر بھی اگر ایک امت ساکت اور پو کر بیٹھ جائے تو یہ دلہن والا سکوت ہے، اور دلہن کا سکوت رضا کی علامت ہے۔ لہذا ظلم پر خاموش بیٹھنے والے اس دلہن کی مانند ہیں جو اپنے سکوت سے ظلم کی تائید کر رہے ہیں، یہ دلہن کی رضا ہے، دلہن کی طرح چپ کر کے بیٹھ جانا، اس سے رضا سمجھی جاتی ہے، یہ جرم ہے، اور اسی سے ظالم کو تقویت ملتی ہے، خصوصاً جو دین خدا میں آ کر اپنی رائے کو ٹھوستے ہیں، آرڈیننس جاری کرتے ہیں۔ سربراہ مملکت نے آرڈیننس جاری کیا، جتنے بھی وکلاء ہیں پاکستان میں، کتنی فوجی حکومتیں آئیں جنہوں نے پاکستان کے آئین میں آ کر خلاف قانون آرڈیننس بنائے، آپ دیکھیں سب ان کو مانتے ہیں لیکن وکلاء نہیں مانتے، نہیں مانتے نا، آپ کسی وکیل سے پوچھ لینا کہ وکلاء کبھی بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون کے پارٹ، سیاسی پارٹیاں سمجھوتے کر لیتی ہیں، باقی حلقے باز لوگ جو ہیں وہ سیاست باز، وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں ان آرڈیننس پر، لیکن وکلاء آخر تک کہتے رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خلاف قانون۔ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ انہیں قانون کا علم ہوتا ہے، انہیں قانون کا علم ہے، وکیل قانون جانتا ہے، لہذا وکیل بتاتا ہے کہ یہ قانون کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب یوں نہیں کہ جو آدمی آئے اپنا آرڈیننس آ کر جاری کر دے، اگر وہ سربراہ مملکت ہی کیوں نہ ہو، سربراہ مملکت بھی ملکی آئین میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خدا نے بھی آئین بنایا، دستور بنایا، دین بنایا، اور اس دین میں مداخلت کا حق سب سے چھین لیا۔ اب اگر کوئی آ کر اس دین میں مداخلت کرے گا، یہ جو بھی جس پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہو، جس جگہ بیٹھا ہوا ہو، دین میں مداخلت کا اس کو حق نہیں بنتا، اور اگر وہ مداخلت کر کے چلا گیا، کسی سیاسی پارٹی نے اسے سمجھوتا کر لیا، تو یہ سیاسی پارٹی بھی اس تبدیلی میں اس کے ساتھ ہے، یہ بھی اس جرم میں اس کے ساتھ ہے۔ جو بھی ساکت رہے گا، یہ سکوت دلیل بر تائید ہے، یہ سکوت دلیل بر رضا ہے کہ میں راضی ہوں جو کچھ آپ نے کر دیا۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر معاذ اللہ آپ کے سامنے بیٹھ کر غلط بیانی کروں اور آپ چپ بیٹھ رہے ہیں، مجھے نہ صرف چپ بیٹھے بلکہ مجھے داد بھی دیں، مجھے واہ واہ بھی کریں، میری حوصلہ افزائی بھی کریں اس غلط بیانی پر، تو جتنا جرم میں نے کیا ہے اتنا ہی آپ نے بھی، آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ انسان دیکھ لیں کہ جرم کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس لیے روایت بھی ہے کہ جب آخرت میں نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوں گی جو ہم نے کی بھی نہیں، ہم نے نہیں کی، وہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ پروردگار یہ تو میں نے نہیں کیے تھے یہ کام سارے، یہ کیوں میرے نام اعمال میں لکھ دیے گئے، یہ کون سے ہوں گے؟ یہ دوسروں نے کیے لیکن میں ان کے اعمال پر خاموش بیٹھا رہا، تماشا ہی بنا رہا، ان کے جتنے اعمال تھے وہ میرے نام عمل میں منتقل ہو، اس کی بھی نام عمل میں میرے نام عمل میں بھی آ جائیں۔ یہ سکوت دلیل بر رضا ہے، دین کو لوگوں کا بازیچہ نہ بننے دیں، ہم اپنی آبائی رسوم کو نہیں بازیچہ بننے دیتے۔ اگر ایک حنا بندی نہ ہو تو رات ہمیں نیند نہیں آتی۔ سید الشہداء نے ان علماء سے کہا کہ تم کیسے علماء ہو کہ تمہارے آبائی رسموں کو توڑ دیا جائے تو تم بے چین ہو جاتے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے دین خدا پائمال ہو رہا ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تم لب سے کوئی آواز نہیں نکالتے، تم زبان سے بولتے نہیں، کیوں نہیں بولتے؟ لہذا جو جرم یزید کرے گا اور جو طبقہ بیٹھ کر یزید کے جرم کا تماشا دیکھے گا یہ بھی یزید کے ساتھ اس جرم میں شریک سمجھا جائے گا، یہ سب کے سب اس جرم میں اس کے ساتھ شریک ہیں۔ ہمیشہ ظالموں کو خاموش لوگ تقویت کرتے ہیں، ہمیشہ ظالموں کو چپ سادے ہوئے لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ظالم کو اور جرت ہوتی ہے کہ میں نے ایک ظلم کیا، یہ نہیں بولے، یہ نہ بولنا دلیل ہے ان کی رضا پر، بس ان یہ سب راضی ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں، یہ سب کے سب راضی ہیں۔ یہ سکوت حجت بن جاتا ہے بعضوں کے لیے کہ اگر میں غلط کہہ رہا تھا تو اتنے لوگوں میں سے کوئی بولتا؟ عموماً یہ ہوتا ہے نا، سٹیجوں پر غلط بیانی کر کے چلے جاتے ہیں، پھر دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہ اتنے دینداروں کے سامنے میں نے یہ بات کی، اگر غلط ہوتی تو ان میں سے کوئی بولتا، اس شہر میں سے کوئی بولتا، اس آبادی میں سے کوئی بولتا، جب کوئی بھی نہیں بولا تو ان کی رضا دلیل ہے کہ میں سب کچھ صحیح کہہ گیا ہوں۔ اگر یہ غلط کہہ گیا ہے، جو خاموش بیٹھا ہے وہ اس کے ساتھ شریک ہے، وہ یہ نہ کہ ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے الگ میں افسوس کر لینے سے، جی دیکھا آج کیسے بول گیا، یہ دیکھا آج کیا کر گیا، فقط الگ سے افسوس کر لینے سے وہ جرم ہمارا صاف نہیں ہوتا، سکوت توڑنے سے جرم صاف ہوتا ہے۔ سکوت توڑ کر ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ایو الناس، ہم اس جرم میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اس جرم میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ آزاداری کا فلسفہ یہی ہے، آزاداری ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ آزاداری کہتے ہیں جی کیوں روڈ پہ آتے ہیں، کیوں مجلس کرتے ہیں، کیوں یہ سب کچھ، یہ کس لیے یہ سارا اہتمام؟ ہم ایک سادہ سا جواب دیتے ہیں، ثواب ہوتا ہے۔ نہ، یہ سب کچھ ثواب کے لیے نہیں کرتے، بلکہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کچھ کر کے ہم بتانا چاہتے ہیں، ایوہ الناس، ہم چپ نہیں ہیں، خاموش نہیں ہیں، بولتے ہیں، ظلم کے خلاف بولتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم کسی ظالم کے ساتھ نہیں، ہم کسی ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ یزید جو 61 ہجری میں تھا اس کے بھی ساتھ نہیں ہے، اور وہ یزید جو آج ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد علی، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے۔ اگر آزاداری کا یہ فلسفہ خود آزاداروں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور پوری دنیا کو سمجھا دیا جائے کہ یہ ظلم سے اظہار نفرت ہے، ظلم سے بیزاری کا اعلان ہے، روح آزاد، حقیقت آزاداری یہی ہے، ظلم و ظالم سے نفرت، ظلم و ظالم سے بیزاری اور ظلم و ظالم سے دوری۔ اگر مسلمانوں کے لبوں سے تالے کھل جائیں اور ظلم و ظالم سے اظہار کا طریقہ آ جائے، ان میں جرأت و شجاعت پیدا ہو جائے، تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا ملک، وہ ملک جو آپ کے ڈسٹرکٹ جتنا ہوگا ٹوٹل، ڈنمارک، وہ 1.5 ارب مسلمانوں کی مقدسات سے اس طرح سے نہ کھیلے۔ چھوٹا سا ملک ہے، پورے پاکستان جتنا ہی ہے, آپ کے ڈسٹرکٹ جتنا ہوگا, زیادہ زیادہ ایک ڈویژن جتنا ہوگا, اتنا چھوٹا سا ملک بے شرمی کے ساتھ 1.5 ارب مسلمانوں کی مقدسات کی توہین کرتا ہے لیکن جھجکتا نہیں ہے. کیوں, کس بات سے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مسلمان سارے تماشائی ہیں, مسلمان سارے خاموش ہیں, ان میں جرأت اظہار موجود نہیں ہے. آج آپ کے ملک میں وہ قاتل انسانیت اور دشمن دین وہ آیا ہے, آج اس کو آنا تھا, معلوم نہیں آیا یا نہیں آیا, لیکن آج اس کو تحریر تک آنا ہے. پورا ملک اس پر ساکت و خاموش. ہو سکتا ہے کہ جن دنوں میں ایک مملکت جس کے اندر مسلمان رہتے ہوں اور ان مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی ہو اور وہ سراپا احتجاج ہو, این اسی وقت وہ دشمن بھی اٹھ کر اسی ملک میں آئے اور ڈرتا بھی نہیں ہے, جھجکتا بھی نہیں ہے, اس کو پرواہ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پرواہ؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس قوم کو اتنی نیند کی گولیاں ہم کھلا چکے ہیں کہ اب یہ بولے گی نہیں. اس کے خراٹے وہاں 20,000 کلومیٹر دور تک اس قوم کے خراٹے سن رہے ہیں, وہ نیند کی گولیاں جو انہوں نے کھلا دی. کہاں سے کھلائیں؟ کچھ سیاست کی زبان سے کھلائیں, کچھ مذہب کے نام پر کھلائیں, کچھ سٹیجوں سے کھلائیں, کچھ کتابوں سے کھلائیں اور کچھ دوسرے طریقوں سے کھلائیں. اس طرح سے گولیاں کھلا کر قوم کو سلا دیا گیا کہ قوم کے خراٹے دور تک سنے جا رہے ہیں. لہذا کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور میری مشکل نہیں ہے, میں اس قوم میں آ سکتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ قوم کا دل دکھا کر پھر اسی قوم میں آ رہے ہو تم اور توقع رکھتے ہوئے تمہارا استقبال بھی کرے؟ مطمئن کس بات پر ہے؟ ظالم کیوں آیا؟ ظالم کس طرف آیا؟ ظالم کس کا مہمان بنا؟ میزبان کون, مہمان کون؟ ظالم مہمان بنا, ساکت میزبان بنے. ساکتوں نے بلایا ہے کہ وہ ظالم اس قوم اس کبھی انڈیا میں آیا, کہا کہ ہماری توہین ہے کہ ظالم ہمارے یہاں سے نہ آئے, یہاں نہ ہو کر ایسے چلا جائے, یا ہمارے یہاں آئے بغیر اگر چلا گیا اس میں پاکستان کا وقار کا مسئلہ ہے, پاکستان کی توہین ہو جاتی ہے کہ یہ ستمکار یہ ظالم ہمارے ملک میں نہ آئے. یعنی اتنا شوق ہے ظالم کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور ظالم کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے اور ظالم کی تصویریں ساتھ بنانے کے لیے کہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہ آتا تو اپنی توہین سمجھتے ہیں. دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ اس جیسے ظالم کا قدم پڑنا مسلمانوں کی سرزمین پر ننگ ہے مسلمانوں کے لیے, ننگ ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن کن مسلمانوں کے لیے؟ جو ظلم پر خاموش نہ ہو, جو ظلم پر ساکت نہ ہو, ان کے لیے ننگ ہے یہ. سید الشہداء یہ فرماتے ہیں کہ انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیاۃ مع الظالمین الا برما, مجھے موت سعادت نظر آتی ہے لیکن ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا ننگ ہے میرے لیے, ننگ ہے میرے لیے. یعنی جس زمانے میں یزیدیت ہو حسین اس زمانے میں جینا پسند نہیں کرتے. یہ کربلا ننگ ہے, ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ننگ ہے. اس ننگ سے کیسے جان چھڑائیں؟ اس ننگ سے کیسے پیچھے اٹھائیں, پیچھا ہٹائیں؟ اس سے پیچھا چھڑانے کے دو طریقے ہیں, یا تو یہ ظالم نہ رہے یا ساکت نہ رہے, یا ساکت اپنا سکوت توڑ دیں یا ظالم اپنا ظلم چھوڑ دیں. اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ظالم سے ظلم چھوڑوا لیں تو کم از کم اتنی جرات تو ہو کہ اپنا سکوت توڑ دیں. اپنے لب کھولنے میں تو طاقت نہیں لگتی, اپنا لب کھول دیں, ظالم سے اظہار نفرت کریں, ظالم سے بیزاری کا اعلان کریں. سکوت کا وہ مذہب ہے. سید الشہداء نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم, لوگ دنیا کے بندے ہیں اور جب مشکل میں پڑتے ہیں, جب امتحان کا وقت آتا ہے, جب عبیداللہ ابن زیاد جیسا کچھ ظالم برسر اقتدار آ جاتا ہے, یہ اپنا دین تھوک دیتے ہیں. چونکہ دین ان کی زبانوں پہ رکھے ہوئے لقمے کی طرح ہے. زبان پہ کون سی چیز رکھی جاتی ہے جسے تھوکا جائے؟ کھجور کھاتے ہیں رمضان میں آپ, کھجور کھا کے گٹھلی زبان پہ رکھتے ہیں. کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ موقع ملتے ہی تھوک دیا جائے. بس انہیں دین کو نوک زبان پہ رکھا ہوا ہے, جو ہی موقع ملتا ہے فوراً دین کو تھوک دیتے ہیں. ظلم کے خلاف چپ رہنا یعنی دین کو تھوک دینا. اقدار دین کی پائیوالی کے وقت چپ رہنا یعنی دین کو تھوک دینا. اور سید الشہداء کو جس قوم سے پالا پڑا ہوا تھا, سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے ایسے مسلمانوں سے پالا پڑا ہوا ہے کہ جو ہیں دنیا کے بندے لیکن دین نوک زبان میں رکھا ہوا ہے, جب وقت آتا ہے تھوک دیتے ہیں. اس لیے سید الشہداء کربلا میں تنہا پہنچے ان 72 جان نثاروں کے ساتھ, لیکن باقی ساری دنیا نوک زبان میں دین رکھا ہوا تھا. جب کربلا کا وقت آیا سب نے اپنا دین تھوک دیا. کوفہ والوں نے چپ رہ کے تھوک دیا, مکہ والوں نے اپنی عبادتوں میں تھوک دیا, مدینہ والوں نے اپنی زیارتوں میں تھوک دیا, دوسروں نے اپنے اپنے کاموں میں تھوک دیا, لیکن یہ 72 وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو تھوکا نہیں. یہ دنیا کے پجاری نہیں تھے, یہ خدا کے عبادت گزار تھے. خدا کے عبادت گزار پہنچ گئے سرزمین خدا پر, سرزمین خدا, سرزمین کربلا. بڑی عجیب سرزمین ہے کربلا. اگر کسی کو حقیقت کربلا سمجھ میں آ جائے, درک کر لے کربلا کس چیز کا نام ہے, وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا, وہ کبھی ساکت نہیں بیٹھے گا. جس کو کربلا سمجھ میں آ جائے, ان کو لانے والا کون تھا, ان ظالموں کو لانے والا کون تھا؟ آپ کو, آپ کو آپ تو الحمدللہ, آپ تو الحمدللہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ تو ہمیں 50 سالہ تاریخ بتا سکتے ہیں. یہ تو کل کی بات ہے, کل یہ تو بچوں کو بھی معلوم ہے. ان کو کون لایا تھا؟ جو لائے ہیں وہی تو ہیں, اصل مجرم تو وہی ہیں. اگر جو ظلم انہوں نے کیا ہے وہ در حقیقت انہوں نے کروایا ہے. صدام کو لانے والے یہی, طالبان کو لانے والے یہی, القاعدہ بنانے والے یہی, ان کو پرچار کرنے والے یہی, ان کو تقویت کرنے والے یہی. یہ تو سب ظالم لائے ہوئے ان کے اپنے, یہ کوئی ان سے ہٹ کر نہیں ہے, دو نہیں ہے یہ. اگر ایک بڑا ظالم آئے چھوٹے ظالم کو ہٹا کے اور اس کی جگہ خود آ جائے تو اس نے مظلوموں پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. صدام کو ہٹا کر سامرا, اگر سامرا کا گنبد شہید کر دے, یہ شیعوں پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. صدام کو ہٹا کر کربلا کو ناامن کر دے, صدام کو ہٹا کر نجف کو ناامن کر دے, صدام کو ہٹا کر شیعوں کا قتل عام شروع کر دے, یہ شیعوں پر کوئی احسان نہیں کرنے آئے. اگر طالبان کو ہٹا کر ہنگو میں اتنا قتل عام عاشور کے دن ہوتا ہے, کوئٹہ میں اتنا قتل عام ہوتا ہے, اور کراچی میں اتنا قتل عام ہوتا ہے, آپ کے سیالکوٹ میں اتنا قتل عام ہوتا ہے, تو اب تو آپ نے ان کو ہٹا دیا, اب کون کر رہا ہے؟ آپ کو دہشت گردی ختم کر دیا آپ نے, اب کون کر رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ نہ وہ چہرے چونکہ بدنام ہو چکے تھے, بدناموں کو ہٹا کر خوش ناموں کو آگے لے آئے ہیں. صرف یہ ہوا ہے, صرف دہشت گرد گروہ انہوں نے, صرف دہشت گرد گروہ بدلا ہے انہوں نے, ورنہ ظلم کے پیچھے وہی ظالم موجود ہے. یہ بھی ظالم انہی کے بٹھائے ہوئے تھے, اور آج کے ظالم بھی انہی کے بٹھائے ہوئے ہیں, اور کل جو ظالم آئیں گے وہ بھی انہی کے بٹھائے ہوئے ہیں, چونکہ ظلم کی جڑ یہ ہے. ظلم در حقیقت انہوں نے پوری دنیا میں, خصوصاً دنیا اسلام میں اور خصوصاً تشیعوں کے اندر اگر کوئی بھی ظلم ہوا تو اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. یہ تو ہمارے پیشواؤں نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کی تمام بدبختیوں کا موجب یہ ہے, مسلمانوں کے پیچھے تمام مشکلات کا سبب یہ ہے. یہ تو آپ سب سے, آپ بزرگوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ان پر کبھی اعتماد نہیں کرنا. یہی وہ لوگ جب ساری دنیا کہتی تھی کہ ان کی کیا ضرورت ہے, یہ کہتے تھے نہ یہ ہونے چاہیے, یہاں پر ہونے چاہیے. یہ تو ان کے اپنے اعترافات موجود ہیں. آپ کے ان کے بڑے بڑے امید گل جو آپ کی سابقہ آئی ایس آئی کا سربراہ رہا ہے, اس کا ٹی وی پر انٹرویو موجود ہے. آپ دیکھیں آئی آر وائی ٹی وی پر انٹرویو موجود ہے کہ جب شاید مسعود نے ان سے پوچھا کہ یہ لشکر جنگوی کس نے بنایا, آپ نے بنایا تھا, اس نے کہا وقت کی ضرورت تھی. وہ اب یہ تمہارے وقت کی ضرورتیں تھیں، طالبان لانا وقت کی ضرورت تھی، صدام کو لانا وقت کی. کتنے قتل صدام نے کیے، کس نے کروائے؟ سب کے سب انہوں نے کروائے. امام خمینی جن کا جنگ صدام سے تھی، کبھی بھی صدام کو نہیں کہا کہ یہ اصلی ہے، ہمیشہ کہا امریکہ اصلی ہے، چونکہ امام کو نظر آ رہا تھا کہ صدام کی آستین میں کس کا ہاتھ ہے. اتنا سادہ لو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو وہ ہاتھ جو ظالم کی آستین سے باہر آ رہا ہے وہ نظر نہ آئے. امام خمینی نے بتایا کہ صدام میرا دشمن نہیں، دشمن امریکہ ہے. وہ یہ ہاتھ اندر آستینوں کے اندر چھپے ہوئے ہاتھ پہچانے کون ہیں، کون مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے. ہم اگر اپنے دشمن بھی نہ پہچان سکے تو پھر تو کہیں اور الجھتے رہیں گے ہم، اور آج وہی ہاتھ کہیں اور نکل کر آ گئے. یہ جو ہاتھ اندر ہے، آستین کے اندر جو ہاتھ ہے اصلی ظالم والا، اس ہاتھ کو پہچانے، وہ پیچھے کون ہے. تاریخ بھر میں ایسی رہا ہے کہ ظالم، قاتل، ساکت. ظالم، قاتل، ساکت. یہ میں نے عرض کیا نا کہ زیارت ناموں کے اندر تین طبقے ذکر کیے، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. قاتل تو صدام ہے، قاتل تو یہ دہشت گرد گروپ ہے. ظالم کون ہے؟ قاتل تو یہ ہے، ظالم کون ہے پیچھے اس کے؟ اور اس ظلم پر ساکت کون ہے؟ یہ مثلث جب ملتی ہے تو قتل عام ہوتا ہے حق کا، اس وقت حق پائمال ہوتا ہے، اس وقت حق کو چلا جاتا ہے. یہ ہر قوم کے اندر ایسا ہی ہے. امام خمینی سے بڑھ کر صدام کو ہم نہیں جانتے. امام خمینی نے فرمایا کہ نہ، صدام کی آستین میں در حقیقت کسی اور کا ہاتھ ہے. اور اس وقت پوری دنیا عرب کو بتایا کہ تم سادگی میں ہو، اور آج وہی ہونا بھگتنا پڑا ان کو، خود وہی بھگتنا پڑا جو کچھ بتا کے گئے تھے. یہ رہبروں نے بتایا، پیشواؤں نے بتایا، ہمیں اسی پر غور کرنا ہے. کربلا کا پیغام یہی ہے. کربلا ہوشیاری و بیداری و شعور کا مرکز ہے. کربلا کو فقط صرف یوں نہ کہ حصول ثواب کے لیے یہ مراسم ہے، نا، یہ بیداری و ہوشیاری اور لب کھولنے کے رسومات ہیں، نہ کہ لب بند کرنے کے رسومات ہیں. یہ ظالم کو پہچاننے یزید وقت صرف یوں نہ کہ حصول ثواب کے لیے یہ مراسم ہے، نا، یہ بیداری و ہوشیاری اور لب کھولنے کے رسومات ہیں، نہ کہ لب بند کرنے کے رسومات ہیں. یہ ظالم کو پہچاننے، یزید وقت کو پہچاننے کی رسومات ہیں. یہ یزیدیت کے خلاف آواز اٹھانے کی رسومات ہیں. وہ عزاداری جس کے اندر ظلم سے نفرت نہ ہو، وہ عزاداری نہیں ہے. ساکت عزاداری تو عزاداری نہیں ہے. بعض جگہ پر عزاداری کس طرح سے کرتے ہیں؟ ایک علاقہ ہے، معلوم نہیں آپ کو اطلاع ہے یا نہیں ہے، بعض لوگ چپ کا جلوس نکالتے ہیں، ساکت خاموشی سے، ایک مرکز سے بالکل خاموش، نہ نوا پڑھتے ہیں، نہ مرثیہ پڑھتے ہیں، نہ سینہ زنی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بس چپ کر کے خاموشی سے ایک محلے سے نکل کے دوسرے محلے میں چلے جاتے، پورے راستے میں سکوت. وہ یہ عزاداری نہیں ہے. عزاداری وہ ہے، آپ کا نوا ہو تو اس میں بھی ظلم کے خلاف، آپ کا مرثیہ ہو تو وہ بھی ظلم کے خلاف، آپ کا قصیدہ ہو تو وہ بھی ظلم کے خلاف، آپ کے مصائب ہو تو ظلم کے خلاف، آپ کے فضائل ہو تو ظلم کے خلاف، آپ کی سینہ کوبی ہو تو ظلم کے خلاف، آپ کی تقریر ہو تو ظلم کے خلاف، آپ کا ذاکر ہو تو ظلم کے خلاف، آپ کا عالم ہو تو بھی ظلم کے خلاف. کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مظلوموں کے حامی بنو اور ظالموں سے نفرت کرو. ابھی جیسا انہوں نے اطلاع دی ہے، لے کر کے اسلام آباد میں مظاہرہ ہوا ہے، آپ کے مومنین نے مظاہرہ کیا جوانوں نے، اور جس میں لاٹھی چارج ہوا اور مومنین زخمی ہوئے ہیں اور کئی گرفتار بھی ہو گئے ہیں. اب یہ ہوتا ہے، جو بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا تو یوں نہیں کہ ظلم اس کو شاباش دے گا، کہ شاباش شاہ آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. ظلم کا یہی نتیجہ ہے, اسی وجہ سے خاموش ہے کہ اس خاموشی کے نتیجے میں ہمیں نہ لاٹھی پڑے گی نہ زخمی ہوں گے. لاٹیاں ان کو پڑتی ہیں, گلے ان کے کٹتے ہیں جو کربلا میں جاتے ہیں, جو کوفہ میں رہ گئے ان کو مکھی نے بھی نہیں کاٹا, ان کو مچھر نے بھی نہیں کاٹا, لیکن جو کربلا پہنچ گئے ان کی لاشیں پائمال ہو گئیں. جو میدان میں آئیں گے ان کے ساتھ یہی ہوگا, جو آواز اٹھائیں گے ان کے خلاف یہی ہوگا. جو کوفہ میں چپ ساد کے بیٹھ جائے, جو عبیداللہ زیاد کے حامی بن جائے, جو عبیداللہ ابن زیاد کے خوف سے چپ ساد لیں, وہ خاموش ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ان عزیزوں پر ظلم ہوا, اگر ان عزیزوں یہ عزیز زخمی ہوئے کہ خدا انشاءاللہ ان کو عرش و بلیہ سے محفوظ رکھے انشاءاللہ, لیکن یہ ہونا ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے, کربلا کا مکتب یہی ہے, کربلا سکھاتی ہمیں یہی ہے. کربلا میں جو لوگ آئے جن کو سمجھ میں آئی کربلا, جنہوں نے درک کیا پیغام کربلا, وہ چین سے نہیں بیٹھتے. پھر انہیں معلوم ہے کہ ہم ظلم کے خلاف چپ کر کے بیٹھے تو ظلم کے ساتھ ہیں. کوفی ظالم تھے, عبیداللہ کے ساتھ تھے چونکہ ساکت تھے. لہذا سیدہ حضرت عصمت صغریٰ, زینب اولیاء, ثانی زہرا سلام اللہ تعالی علیہا, جب کوفہ کے بازار سے گزر ہوا دیکھا یہ لوگ رو رہے ہیں, بی بی کو یہ رونا پسند نہیں آیا. رو رہے تھے کوفہ والے, یہ رونا بی بی کو پسند نہیں آیا. کیوں پسند نہیں آیا؟ فرمایا کہ ساکت قوم کا رونا مجھے پسند, تماشائیوں کا رونا مجھے پسند نہیں ہے. فرمایا اتبکون لاخی, اے کوفیوں میرے بھائی کو روتے ہو, فبکو روتے رہو, واللہ انتم احریاء بالبقاء, خدا کی قسم تم ہی رونے کے لیے سزاوار ہو, تم ہی جیسوں کو رونا چاہیے. کیوں؟ کہ جب وقت تھا تو تم خاموش بیٹھے رہے. میرا بھیا کربلا میں تنہا مارا جاتا رہا, تم خاموش بیٹھے رہے. یہ رونا بی بی کو پسند نہیں آیا. کہاں رو, بی بی بھی تو رو رہی تھی, اہل بیت بھی رو رہے تھے. بی بی نے فرمایا کہ چپ رہ کے رونے میں کوئی فائدہ نہیں, تو ہمارے ساتھ ہو, یہاں پر آ کر رو. اگر لاٹھی چارج ہوتا ہے زخمی ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ سخت مقام تو نہیں کہ جب 72 تن اور 72 سر نوک نیزہ پہ آگے آگے ہوں اور اس کے پیچھے اہل بیت رسیوں میں اسیر کربلا سے کوفہ تک پیدل چلائے گئے ہوں, پیاسے تھکے ہوئے, اور نہ صرف لاٹھی چارج تھا بلکہ کوڑے اور تازیانے برس رہے تھے, لیکن ان تازیانوں کے اندر بھی خاموش نہیں تھے. کوفہ سے بی بی کا گزر ہوا, روک لیا کاروان کو, ایوہ الناس چپ رہو, سنو, بنت علی بول رہی ہیں, یا اہل الکوفہ, یا اہل الخطل والغدر والمکر, اے کوفیو, اے مکارو, اے فریبکارو, اے ہزار چہرہ لوگو, معلوم ہے تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنا امام بلایا لیکن اس کا ساتھ نہیں. آج کیوں روتے ہو؟ کس لیے روتے ہو؟ افسوس کا رونا رو رہے ہو, بیکار ہے. پشیمانی کا رونا رو رہے ہو, بیکار ہے. ہمارے ساتھ ہمدردی کے طور پر رو رہے ہو, بیکار ہے. تمہیں اگر رونا تھا تو کربلا آتے, جیسے ہم روئے ایسے تم بھی روتے. آزاداری کوفیوں کی سنت نہیں, حضرت زینب کی سنت ہے. حضرت زینب کی سنت ہے. آزاداری چیز ہی یہی ہے, آزاداری میں تازیانے ہیں. بی بی نے جو آزاداری کی کربلا سے شام تک, کتنے تازیانے پڑے, کس کس کو پڑے. جب کوفہ سے کاروان چلنے لگا, جناب سیدہ نے سید ساجدین سے آ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ شاید ہمیں پھر اپنے جنازوں, اپنے عزیزوں کے جنازوں کی زیارت نصیب نہ ہو, اگر ہو سکے تو ہم آخری دفعہ کربلا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے شہیدوں کی زیارت کر لیں. جناب سید ساجدین نے یہ اجازت لے لی, اجازت ملی. بیویاں محملوں سے اتریں, مقتل کی طرف گئیں,
مقتل میں کیا کچھ ہوا. ایک روایت جو دشمن عمر سعد کے لشکر کا ایک راوی روایت یہ نقل کرتا ہے, یہ تاریخی روایت, کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا منظر دیکھا جو قیامت سے کم نہیں تھا, قیامت سے کم نہیں تھا یہ منظر. کیا منظر دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ ہر بی بی گئی ایک لاش سے لپٹ گئی, جا کر ہر بی بی ایک لاش کے ساتھ لپٹ گئی, لپٹ لپٹ کر رونے لگی, فریادیں کرنے لگی. وہ کوہرام کربلا کے اندر برپا ہوا, کون سی لاشیں جن کے ساتھ سر نہیں تھے اور ان میں سے بعض لاشیں پائمال بھی ہو چکی تھیں. کہا یہ منظر ہم نے دیکھا, ایک بی بی ایک لاش سے لپٹ کر رو کر کہہ رہی تھی, بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے. اپنے کانوں کو آگے کر کے بار بار یہ کہتی تھی, بابا یہ میرے کانوں سے ٹپکتا ہوا خون, یہ ظالموں نے جب خیمے لوٹے بابا تو میرے بال میرے کانوں سے بالیاں نکال لی گئیں. بڑھ کر کہہ رہی تھی, بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی, بابا ہمیں تازیانے مارے گئے, ہمیں تماچے مارے گئے. یہی نقل کرتا ہے کہ ہم نے ایک عجیب قیامت کا منظر دیکھا, وہ ایسا منظر تھا کہ کربلا کی ہر چیز رو رہی تھی. اس راوی کے بقول, اس تاریخی روایت کے نقل کرنے والے کے بقول, یہ وہ منظر تھا ہم نے دیکھا کہ کربلا میں موجود گھوڑے بھی گویا رو رہے تھے. کون سا منظر تھا؟ کہا ہم نے دیکھا ایک بی بی جو عمر میں سب سے زیادہ لگ رہی تھی, ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے مقتل کی طرف آئی, ایک لاش کے قریب کھڑی ہوئی, لاش پائمال تھی, ٹکڑے ٹکڑے لاش تھی, لاش کے ٹکڑے ہاتھوں میں جمع کر کے اس کو ہاتھوں پہ رکھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خدا سے یہ بارگاہ میں کہنے لگی, اللہم تقبل منا ہذا القربان, پروردگارا یہ قربانی قبول فرما, یہ قربانی قبول فرما. جب یہ محرم جب یہ منظر دیکھا تو عمر سعد کے لشکر میں ایک بحران ہوا, ہلچل مچ گئی, یہ منظر وہ برداشت نہیں کر سکتے, گریا شروع کیا, رونا شروع کیا. کہا ہم نے دیکھا کہ گویا حیوان بھی رو رہے ہیں. عمر سعد نے جلدی سے کہا کہ کاروان کو واپس بلاؤ, بیبیوں کو واپس بلاؤ, دوبارہ محملوں میں سوار کر کے لے جاؤ کوفہ کی طرف. جب سید ساجدین کے پاس گئے, کہا سجاد جلدی سے اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو واپس بلا لو. سید ساجدین نے مقتل کی طرف دیکھا, جب بیبیوں کا حال دیکھا تو کہا لئینو مجھ سے بیبیاں جدا نہیں کی جا سکتی, میں کبھی ان بیبیوں کو لاشوں سے جدا نہیں کر سکتا. اس لئین نے کوڑا نکالا, تازیانہ نکالا, سید ساجدین پہ برسانا شروع کر دیا. ہر تازیانے کی ضرب لگتی تھی سید ساجدین کی کمر جھک جاتی, سید ساجدین کی کمر جھک جاتی. لکھتا ہے میں نے دیکھا کہ وہی بی بی جس کے ہاتھوں میں پائمال لاش تھی, ایک دفعہ جو سید ساجدین پہ نگاہ پڑتی ہے, لاش کو زمین پہ رکھ کر بڑے ادب سے آتی ہے سید ساجدین کے پاس اور آ کر کہتی ہے حجت خدا آیا آپ کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں؟ سید ساجدین نے کہا پھوپھی اما مجھ سے یہ چاہا گیا تھا کہ آپ کو لاشوں سے جدا کروں یا پھر تازیانے کھاتا رہوں, میں کچھ تازیانے اور کھا سکتا ہوں, ابھی اتنی طاقت موجود ہے, جی بھر کے زیارت کر لو کہ شاید پھر نصیب نہ ہو.
لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما,
جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو عرش رب العلیٰ سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد ملت فلسطین کی نصرت فرما, ملت عراق کی حمایت فرما, علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے سامرہ میں, پروردگار آل رسول کے حرم کو ویران کیا ہے, ان کو نیست و نابود فرما. پروردگار عزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ ایک سو امان میں انہیں محفوظ فرما. دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما. گستاخان رسول جنہوں نے شان رسالت میں توہین کی ہے پروردگارا, ان کو اپنے حامیوں سمیت نیست و نابود فرما. امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما, مسلمانوں کو بیداری عطا فرما, آپس میں اتفاق عطا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما. رب عظیم الشان کا سایہ دراز فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے و شہداء سامرہ کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ.